السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ابھی تک ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پڑھی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی سیرت تھی، اور آپ کے اخلاق کیسے تھے. اور ان تمام واقعات کو پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو مشرکین مکہ سے جو معاملہ تھا یا جو مخالفت تھی، تو وہ آپ کی ذاتی بنا پر نہیں تھی. یعنی کفار مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ آپ تو وہاں پر اس وقت صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے. تو آخرکار مشرکین مکہ اور اللہ کے رسول کے درمیان سارا جھگڑا کس بات کا تھا، ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی صرف یہ تھی کہ ایک اللہ کی بندگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول جانو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت آخر وقت تک دیتے رہے، لیکن 13 سال کے عرصے میں بھی مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو نہ مانا، سوائے چند لوگوں کے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر کی تھی کہ اگر تم یہ کلمہ پڑھ لیتے ہو یا اس دعوت کو مان لیتے ہو، تو تمہیں دنیا میں بھی عزت اور کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. لیکن مشرکین مکہ کا معاملہ ہی یہ تھا کہ وہ خود تو اس کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی راہ میں روڑے اٹکانے لگے. اور دراصل یہ کس بنا پر تھا؟ کیونکہ اسلام جو اخلاق اور سیرت اور کردار کی تعلیم دیتا ہے، تو جو سرداران قریش تھے، دراصل یہ بات ان کے اوپر بہت گراں بن کر گزرتی تھی کہ یہ کیسی مساوات ہے، یہ کیسا دین ہے جس میں سارے لوگ برابر ہوں. اور اسی بنا پر وہ اسلام کو ماننا نہیں چاہتے تھے، اپنے آبا اور اجداد کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے تھے، اسی بنا پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، ان کو توحید سے ہٹا کر شرک اور بت پرستی کی طرف واپس لانا چاہتے تھے. اب 13 سال تک تو مسلمان مکے میں ظلم و ستم سہتے رہے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ایسے مددگار پیدا کیے کہ انصار کو اٹھا کھڑا کیا، اور پھر انصار مدینہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی مسلمانوں کو اپنے یہاں پر پناہ دی. لیکن انہیں یہ بات بھی گرا گزری، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اچھا مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا آباد ہوئے، ہجرت کر کے چلے گئے، اور اب آزادی سے وہاں پر یہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں گے یا آزادی سے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے. تو یہ بات ان کو بالکل بھی پسند نہ آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے بہت مضمون کوشش کی، ان کو اس بات پر سکون نہیں مل رہا تھا کہ اچھا یہ لوگ وہاں جا کر آسانی سے رہیں، آرام سے رہیں. جیسے کہ انہوں نے مہاجرین حبشہ کے لیے نجاشی کے پاس اپنے ڈیلیگیشن کو بھیجا تھا. آپ کو یاد ہوگا وفد گیا تھا نا، جب پہلی دفعہ ہجرت ہوئی تھی، تو ان کو وہ بات بھی پسند نہیں آئی تھی. اسی طرح سے جب یہ لوگ مدینہ گئے تو ان کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. اسی بنا پر ان لوگوں نے جو مدینہ میں رہنے والے یہود تھے، جو کہ شروع سے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے، انہیں اور عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا اور ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے اس کو خط لکھا، آپس میں ساز باز کی اور خط لکھا کہ تم نے ہمارے جس آدمی کو اپنے یہاں پر ٹھہرایا ہے اسے نکال دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے، تمہارے نوجوانوں کو قتل کر ڈالیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے کر لونڈیاں بنا لیں گے. انہوں نے اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ جارحیت کا آغاز بھی کیا، یعنی کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے دستے بھی بھیجتے رہے. کہا جاتا ہے کہ قریش کا ایک سردار قرض بن جابر الفہری، وہ بھی مدینہ پہنچا، وہ میدان میں اونٹ چل رہے تھے، وہ انہیں ہانک کر لے گیا، مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ بچ کر نکل گیا. اور یہ دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مدینہ میں آرام سے نہیں رہنے دیں گے. جو مکہ کے رئیس تھے، بڑے بڑے مالدار لوگ، انہوں نے یہودیوں کو ورغلایا اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور کہلا بھیجا کہ مسلمان یہاں سے صحیح سلامت نکل آئے ہیں، لیکن اب تمہاری خیر نہیں، ہم تمہیں مدینہ میں نہیں چھوڑیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ حالات تھے، کہ ایک طرف سے ان لوگوں کی طرف سے دھمکیاں تھیں، جنگ کا آغاز ان کی طرف سے ہو رہا تھا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ اگر کی جائے گی تو جنگ ایسے ہی تو نہیں کی جاتی ہے، تو لہٰذا ان لوگوں نے سب نے مل کر ابو سفیان کو تیار کیا، اور مسلمانوں کے جتنے جو اس وقت گھر چھوٹے ہوئے تھے، جو مسلمان چھوڑ کر ہجرت کر آئے تھے مدینہ، تو ان کے گھروں کو بیچا گیا، وہی پیسہ تجارت کے لیے لگایا گیا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس تجارت میں اپنا پیسہ لگایا، کیونکہ جنگ ایسی تو نہیں لڑی جاتی، جنگوں کو لڑنے کے لیے بہت سارا پیسہ مال چاہیے، تو ان لوگوں نے وہی مسلمانوں کا مال مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہا، اور اپنے پاس سے بھی اور خوب مال و دولت لگائی، اور اس طرح سے ابو سفیان کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام بھیجا تاکہ وہ خوب وہاں سے مال و دولت کما کر لائے اور اس کو جنگ میں استعمال کیا جائے۔ تو اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ دراصل قافلہ جو جا رہا ہے، جو مال سے لدا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں، اور دراصل اس قافلے میں مال مسلمانوں ہی کا تھا، تو دیکھا جائے تو مسلمان ہی حقدار تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ اس قافلے کو جا لیں، پکڑ لیں، اور اس قافلے پر حملہ کر کے جو مال ہے وہ حاصل کر لیں، کیونکہ یہ مال کس کا تھا؟ خود ایک تو مسلمانوں کا تھا، دوسری بات آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کیوں پکڑنا چاہا اور کیوں وہ مال حاصل کرنا چاہا؟ نعوذ باللہ کہ مسلمان، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے جب کہی جاتی ہے، تو کہتے کہ اچھا کہ مسلمان لوٹ مار کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ لوٹ مار نہیں تھی، اصل میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے جو جانوروں کے ریوڑ تھے ان پر حملہ کیا، مسلمانوں کے جانور وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، جان بوجھ کر اس پر قبضہ کیا، چھوٹے چھوٹے دستے وہ لوگ بھیجتے رہے، اور ان لوگوں نے خفیہ طور پر عبداللہ بن ابی سے ساز باز کی تھی کہ اگر تم نے ان کو یہاں سے نہ نکالا تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ لوگ خود جنگ کرنا چاہتے تھے، وہ مدینہ میں مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا چاہتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ہی راستے رہتے تھے، یا تو آپ دعوت دین کا کام چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اور مشرکین مکہ کے چیلنج کا مقابلہ کریں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا تو مقصد ہی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مقابلہ کرتے اور پیغام کو نہ پہنچاتے؟ تو یہ تو پھر اللہ کے رسول نے پھر اس وقت کیا فیصلہ کیا کہ مکہ کے لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور بتا دیا جائے کہ حالت چاہے کتنی ہی کٹھن اور جان لیوا ہوں، حق کی راہ میں صراط مستقیم پر چلنا بے حد ضروری ہے، چاہے لوگ راستے میں روڑے اٹکائیں، جنگ کریں، کچھ بھی کریں، تو جنگ کا جواب دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ قبول کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حکمت عملی سے آپ نے چاہا کہ وہ جو جنگ کے لیے جو سامان جا رہا تھا، تو اس جنگ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تو اس سامان کو آپ نے حاصل کرنا چاہا تاکہ وہ سامان پر قبضہ کر لیا جائے، تاکہ یہ جنگ ہی نہ ہو۔ لیکن جنگ آخر کار ہوئی، اور پھر جب جنگ کا معاملہ پیش آیا، اور جب جنگ ہوئی، جب پتہ چلا کہ لشکر وہاں سے نکل گئے کفار مکہ کا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے بھی آگے بڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ جو حق ہے وہ حق ہو جائے اور جو باطل ہے وہ باطل ہو، لوگوں کے سامنے بات کھل کر سامنے آ جائے، ثابت ہو جائے۔ اس لیے اس کو یوم فرقان کہا گیا ہے، جنگ بدر کو یوم الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ثابت کر دیا کہ دونوں میں سے کون حق پر ہے۔ تو یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے یہ جنگوں کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ بہت سارے لوگ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ ایک صدی ایسی گزری ہے ہمارے یہاں پر جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، تو انگریزوں کے کہنے کی بنا پر بہت سارے مسلمان حضرات نے بھی جہاد کے تعلق سے ایک ایسا نظریہ پیش کیا کہ اچھا اسلام میں تو جہاد ہے ہی نہیں، ہاتھ پر ہاتھ ہی دھرے بیٹھے رہنا ہے، یا بس مسلمانوں نے بھی چوڑیاں پہن لینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، زندگی کے ہر راہ میں جدوجہد کرنی ہے، لیکن اس کا جو آخری درجہ ہوگا وہ قتال ہوگا۔ تو جہاد دراصل کسے کہا جاتا ہے کہ جدوجہد کے آخری درجے اور اپنے انتہائی کمال کا نام دراصل جہاد ہے، اور یہ جہاد کس لیے کیا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی بندگی، ظلم، غارت گری، ناانصافی، صفاقی، ناپاکی، شرارت اور شیطانیت کو مٹا کر انسانوں کو اللہ کی رحمت اور امن اور انصاف کی چھاؤں میں لایا جائے، یا پھر ذریعہ بنے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر جو صاحب ایمان ہے اس پر یہ بات واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنے وطن کو، یا ساری دنیا کو برائی سے بچائے، یا پھر ایسا نظام وہ قائم کرنے کی کوشش کرے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوتا ہو، سب کے ساتھ انصاف ہو، اور اس کے لیے ایک مسلمان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس راہ میں اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم قائم ہو۔ اسی لیے جہاد کی ضرورت اپنی جگہ بہت اہم ہے، اور اقامت دین کی راہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بے مثال نمونے پیش کیے۔ انہوں نے صرف اپنا وقت ہی نہیں لگایا، انہوں نے اپنی جانیں، مالیں، سب جان اور مال سب کچھ لگا دیا۔ تو اسلام کی جدوجہد کی راہ میں یا اسلام کی تبلیغ میں صرف زبانی جمع خرچ نہیں چاہیے، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلے اپنے معاشرے سے رسم و رواج کا خاتمہ، غیر اللہ کی بندگی کا خاتمہ، یا جو بھی آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے وہ کریں گے۔ لیکن اگر ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صرف زبان سے کام نہیں چلتا، پھر تلوار سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہم اسی واقعات کو، انہی واقعات کو پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے، کیونکہ دراصل یہ جو روٹ تھی ان کی، جو مکہ سے مدینہ کی طرف جو راستہ گزرتا تھا، دراصل یہ ان کی لائف لائن تھی، کفار مکہ کی، قریش کی لائف لائن کہلاتی تھی، کیونکہ ٹریڈ روٹ تھی، دراصل یہاں سے ان کے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے کہ وہ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، کہ کفار ان کے اوپر حملہ کر رہے ہوں، کفار ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں، اور ہم کہیں کہ نہیں، ہم تو امن کے علم بردار ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو خم ٹھونک کر میدان میں آنے والا ہوتا ہے۔ مومن کی زبان پر بھی اللہ اکبر ہوتا ہے، مومن کی تلوار پر بھی اللہ اکبر ہوتا ہے۔ مومن اس لیے نہیں لڑتا کہ اس کی ذات کے لیے، بلکہ مومن اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو، کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تحویل قبلہ ہوا تو یہود معزول کر دیے گئے، اب امت مسلمہ اس عہدے پر سرفراز کی گئی۔ اب یہودیوں کے معزول کرنے کا ہی مطلب یہ تھا، اور یہ اعلان اس بات کا دراصل اعلان تھا کہ اب یہ ڈسمس کر دیے گئے ہیں، یہ اس عہدے پر فائز نہیں رہے، اب مسلمان ہیں۔ یہود کی اسلام دشمنی کھل کر آ گئی مدینہ میں، ایک تو یہ ہوا، اور کفار مکہ یہ سمجھ گئے کہ مسلمان اپنے قبلے کو آزاد کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں، اپنی کوششیں اور مزید تیز کر دی۔ یعنی اب فیز ٹرن ہو رہا تھا، پہلے تو یہودیوں نے معاہدہ کیا اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن اب وہ کیا کر رہے تھے، اسی معاہدے کے خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفر کا رد عمل تھا، کہ جو کافر تھے وہ 13 سال تک تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے، اب انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بھی تھوڑا سا خوف کا مزہ چکھیں۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول نے چاہا، چھوٹے چھوٹے دستے بھیج کر اللہ کے رسول نے ان کو خوف زدہ کرنا چاہا، اور یہ بتانا چاہا کہ مسلمان اب کوئی کمزور مسلمان نہیں ہے، یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو مکہ میں رہنے والے تھے، اور نہ ہی تمہاری دھمکی میں آنے والے مسلمان ہیں، تم جو چاہو ان کے ساتھ کرو، اگر مسلمان چاہیں تو تمہاری معیشت کو پوری طرح سے ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ تمہارا ٹریڈ روٹ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، اختیار میں ہے۔ اب ان حالت میں کفار مکہ کو تو یہ چاہیے تھا کہ دشمنی چھوڑ کر صلح کی کوشش کرتے، یا جو صلح کی پیشکش اللہ کے رسول نے کی تھی اس کو اپناتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قریش نے آخر کار دشمنی ہی کو اپنایا، اور انہوں نے کمپرومائز کرنا پسند نہیں کیا۔ تو اگر ہم سیرت کی اسٹڈی کریں، یا جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو آج کے حالات کو بھی ہم اس سے میچ کر سکتے ہیں کہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہت سے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ سب مسلمان مل کر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدتمیزی کی گئی تھی، کچھ کارٹونز وغیرہ بنائے گئے تھے، سب نے مل کر ڈنمارک کی جو پروڈکٹس تھیں اس کو روکا، یا اس کو استعمال نہیں کیا، تو آپ دیکھیں کہ آخر کار ان کو اپنے سر آنا پڑا، یعنی نہ معافی مانگنے والے لوگوں نے بھی معافی مانگی، کیوں؟ کیونکہ ان کا نقصان ہو رہا تھا۔ تو مسلمان ٹھیک ہے بہت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو وہ طریقے، وہ آئیڈیاز سوچنے ہوں گے کہ ایسی کیا چیز ہے، یا ایسی کیا باتیں ہو سکتی ہیں جس کی بنا پر آج ہم ان کو شکست سے دوچار کر سکتے ہیں۔ آج کفر ہر طرف سے چھایا ہوا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی یا مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے دماغ پیدا کیے ہیں مسلمانوں میں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن اصل میں ہماری ساری صلاحیتیں کہیں اور لگ رہی ہیں۔ تو ہم کو بیٹھ کر، سر جوڑ کر بیٹھ کر، مل کر سوچنا چاہیے کہ وہ کیا طریقے کار ہو سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر آج ہم ان کو شکست دے سکیں۔ تو جیسے اس وقت مسلمانوں نے کیا کیا کہ ان کا جو ٹریڈ روٹ تھا، ابو سفیان جو قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، جو تجارتی قافلہ تھا اور بہت سارا مال تھا اس میں، بہت مالیت کا سامان تھا، اللہ کے رسول نے چاہا کہ اس کو حاصل کر لیں. اور پھر کفار مکہ جو تھے، اگر وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے مسلمان جنگ کیوں کرے، یہ مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی تھی، عبداللہ بن جہش کو آپ نے جو بھیجا تھا، دستہ بھیجا تھا ساتھ میں کہ جا کر ان کی خبر لو، لیکن انہوں نے ان سے یہ کام ہو گیا کہ انہوں نے ان دنوں میں، ان ایام میں جو کہ احترام والے مہینے کہلاتے ہیں، یا ہو سکتا ان کو تاریخوں کا علم نہ ہو، یا غلطی سے ایسا ہو گیا ہو کہ انہوں نے کسی شخص کی جان لے لی، اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند نہیں کیا. تو جب اس بات پر کفار مکہ نے بہت شور اٹھایا کہ مسلمان کیسے ہیں کہ امن کی تعلیم دیتے ہیں اور خود ہی احترام والے مہینوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ الفتنہ اکبر من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، کہ تم نے جو فتنہ پھیلایا ہوا ہے وہ فتنہ تو یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. تم جو اتنی باتیں بنا رہے ہو، تم نے تو مکہ میں آنے سے روک دیا، مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو اب اللہ کے رسول نے چاہا کہ اب تم جو ہے اس خوف کا مزہ تم بھی چکھو جو تم مسلمانوں کو 13 سال تک دیتے رہے، ان کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. آپ دیکھیں کہ وہ خود جو ظلم کرتا ہے، ایک دن خود وہ اپنے ظلم کی زد میں خود ہی آ جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ قافلہ جو کہ کئی ہزار مالیت کا جس میں سامان تھا، اب وہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے لیے نکلے تھے. اللہ کے رسول کا کوئی ارادہ جنگ کا نہیں تھا، نہ صحابہ کرام کو اس کا علم تھا، بلکہ یہ لوگ صرف قافلے کے لیے نکلے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند لوگوں کو ساتھ میں لیا. 300 لوگ ساتھ میں تھے، 313 یا 317، اس میں ہمیں تھوڑا سا اختلاف ملتا ہے، لیکن بہرحال 300 کی تعداد تھی، کچھ چند لوگ اوپر تھے. اب یہ لوگ نکلے تھے اور تجارتی قافلے کے لیے ہی نکلے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، پہلے آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ معلومات کر کے آئیں اس قافلے کے بارے میں. تو اللہ کے رسول کا مقصد لڑائی لڑنا نہیں تھا، بلکہ آپ قریش مکہ کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، اور آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا بھی اور جا کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا. یہ لوگ جا کر کوئی مقام پر رکے صحابہ کرام، اور انہوں نے معلومات حاصل کرنا چاہیے اس قافلے کی، اور کسی کے گھر میں یہ لوگ ٹھہرے بھی تھے، کسی کا خیمہ تھا وہاں پر یہ لوگ ٹھہرے تھے. لیکن جب یہ مدنی، یہ جو لشکر تھا، ابو سفیان کا جو لشکر تھا، اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول ضرور اس قافلے پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں گے، لہٰذا وہ برابر اسی چرواہے تک یا اسی خیمے تک پہنچا اور پوچھا کہ کیا محمد کے ساتھیاں آئے ہیں. اس شخص نے ایسے ہی کوئی جواب دے دیا کہ اسے کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ وہاں تک پہنچ گیا تھا. پھر ابو سفیان اور مزید تلاش اور جستجو میں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھ کر اس نے دیکھا کہ یہاں سے کوئی اونٹ کا گزر ہوا ہے، 2 اونٹ کے نشان اس کو نظر آئے. اس نے اونٹ کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں، اس نے وہ اٹھا کر دیکھی اور اس کو توڑ کر دیکھا، اس میں سے جو کھجور کی گٹھلی نکلی اس سے اس نے سمجھ لیا اور کہنے لگا کہ واللہ یہ تو مدینے کا چارہ اور کھجور ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کے لوگ بھی کتنے ماہر تھے ساری باتوں میں، اور ابو سفیان کتنا دور اندیش تھا. اس نے اونٹ کی مینگنیوں سے پہچانا کہ یہ مدینے کا چارہ ہو سکتا ہے، یہ مدینے کے اونٹ ہیں. تو اس نے پہچان لیا اور وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول اس کی تلاش میں ہے یا اس کے بارے میں چھان بین کی جا رہی ہے، لہٰذا اس نے وہیں سے اپنا ارادہ بدل دیا اور اس نے چاہا کہ اپنا راستہ بدل دے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی معلومات کے لیے بھیجا، تو وہ صحابہ کرام ابھی واپس بھی نہیں پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کر لیا، اور آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا. پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام کا اور دوسرے مقداد بن اسود کندی کا، اور 70 اونٹ تھے جن پر تمام لوگ 2-2، 3-3 اور 4-4 کر کے باری باری سوار ہوتے تھے. 1 اونٹ پر اللہ کے رسول اور ابو لبابہ اور حضرت علی سواری میں شریک تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو دونوں عرض کرتے، آپ سوار ہیں، ہم آپ کی طرف سے پیدل چل لیں گے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں صحابہ کرام کا جذبہ. آپ دیکھیں کہ آج تو ہم جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کی ہم اتنی عزت اور احترام کرتے ہیں، ہمارے بڑے اکابرین اگر کوئی آتے ہیں تو کتنا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر محبت کرنے والے ایسے جانثار ساتھی صحابہ کرام تھے، تو وہ کیوں اللہ کے رسول کو پیدل چلنے دیں گے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا جواب، آپ نے اپنے مشفقانہ انداز میں فرمایا، ما انتما بھی اقوا منی ولا انا بھی اغنا انل اجری منکما، نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں ثواب سے بے نیاز ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کو کتنی خواہش تھی کہ وہ ثواب وہ بھی حاصل کرے اللہ کی راہ میں پیدل چلنے کا. اللہ کے رسول نے مدینے کا انتظام عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا. پھر جب مقام روحہ تک پہنچے تو آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا ناظم بنا کر واپس کر دیا. یعنی اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کرتے ہوئے واپس پہنچے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں لشکر یا دونوں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں معلومات کرتے ہوئے جا رہے تھے، ابو سفیان نے چاہا کہ آگے بڑھ کر دیکھے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے مزید معلومات کی تو اس کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر لے کر نکلے ہیں۔ تب اس نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا اور وہ آدمی مکہ میں خبر لے کر آیا، اور اس وقت کا جو عام معمول تھا، خبر دینے کا جیسا رواج تھا، اس آدمی نے اس طریقے پر خبر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اونٹ کی ناک کاٹ دی ہے، اونٹ کو چیر دیا گیا، اور کپڑے الٹ کر وہ پورے مکہ میں گھومنے لگا، یا کعبۃ اللہ کے پاس اس نے زور زور سے اعلان کیا کہ اپنے قافلے کو بچاؤ، یعنی مدینہ والوں سے اپنے قافلے کو بچاؤ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قافلے کو بچاؤ۔ اب یہ سنت تھا کہ ابو جہل اور مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے تیاری شروع کر دی۔ اب اس جنگ کے بارے میں بہت سارے ہم کو ایسے نام ملتے ہیں، امیہ بن خلف ہے، عتبہ ہے، جن لوگوں نے ابو جہل کو بہت روکنے کی کوشش کی۔ امام سہیلی لکھتے ہیں کہ اخنس بن شریق ابو جہل سے تنہائی میں ملا اور پوچھنے لگا، کیا تیرے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں؟ ابو جہل نے کہا، بھلا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتے ہیں، ہم خود انہیں امین کہا کرتے تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اصل بات یہ ہے کہ بنو عبد مناف کے پاس پہلے ہی سقایہ، رفادہ اور مشافرت کے اہم اور اعلیٰ مناصب ہیں، اب نبوت بھی انہی میں ہو تو ہمارے لیے باقی کیا بچا؟ اخنس نے جب یہ بات سنی تو اس کو معلوم ہو گیا یا اسے یقین ہو گیا کہ یہ محض اقتدار کی جنگ ہے۔ ابو جہل کے دل میں بنو ہاشم کے خلاف بغض اور کینہ ہے، صرف اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ جنگی اقدام کر رہا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگوں نے ابو جہل کو روکنے کی کوشش کی۔ امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دوست ہوا کرتے تھے، مکہ میں بھی اس نے ان کو پناہ دی جب ابو جہل مارنے کے لیے ان کو دوڑا، تو اس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ امیہ بن خلف کو اللہ کے رسول ہی ختم کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بہت گھبرایا، وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتی ہے۔ وہ گھبرایا اور اپنی بیوی کے پاس پہنچا، اور جب جنگ کی بات آئی تو وہ جنگ میں جانے سے ہچکچا رہا تھا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ تم چلو اور یہ اونٹنی لے لو، یہ تیز دوڑنے والی ہے، تمہیں کچھ ایسا لگے تو واپس دوڑتے ہوئے واپس آ جانا۔ لیکن آخرکار جنگ میں اس کو مار دیا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کو ابو جہل ضرور نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ دشمن جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون کہا تھا۔ تو کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر یہ دشمن رسول، یہ دشمن مسلمانوں کا دشمن آپ کو نظر نہ آئے۔ ہر جگہ ہر ایک کے بیچ میں ٹانگ اڑانے والا، ہر ایک کو اسلام کے خلاف مشورہ دینے والا، آخرکار اس کا انجام بھی دیکھیں کہ کیسا ہوا۔ جب ابو سفیان نے یہ خبر وہاں پہنچوائی مکہ میں، اور وہ شخص نے اتنے عجیب طریقے سے، جو کہ اس وقت وہاں کا ایک رواج بھی تھا، تو مکہ کے لوگوں کے دل عجیب طرح سے جوش میں آگے بڑھنے لگے کہ اب ہم کو ہر حال میں جنگ کرنی ہے۔ بہت سارے جو بڑے بڑے سرداران تھے، جو سمجھدار تھے، انہوں نے سمجھایا بھی کہ جنگ نہ کرو، لیکن ابو جہل نہیں مانا اور 1000 کا لشکر لے کر نکلا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 300 صحابہ کرام تھے، ادھر ان کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ تو جنگ کے لیے بھی نہیں نکلے تھے، مسلمان جو تھے صحابہ کرام، یہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کا مقصد بھی جنگ کرنا نہیں تھا، یہ تو صرف قافلے کے لیے نکلے تھے کہ وہ قافلے کو حاصل کر لیں گے، لیکن قافلہ بچتا بچاتا نکل گیا وہاں سے۔ ابو سفیان نے اس وقت ہوشیاری یہ کی کہ اس نے جیسے ہی ان اونٹوں کو دیکھا اور پہچانا کہ مدینہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں خبر گیری کرنے کے لیے، اس نے اپنا راستہ بدل لیا، اور راستہ بدلنے کی وجہ سے اس نے بعد میں مسلمانوں کو جب دیکھا کہ مسلمان اس کے پیچھے ابھی نہیں ہیں، اس نے مکہ خبر بھی بھجوائی کہ اب آنے کی ضرورت نہیں، میرا قافلہ بچ بچا کر نکل گیا ہے مسلمانوں کی دین سے، لہٰذا اب تم لوگ آؤ نا۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم تو ضرور جائیں گے، یہ جو لشکر نکلا ہے یہ لشکر اب واپس نہیں جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہے کہ وہ جنگ لڑنا ہی چاہ رہا تھا، یعنی اس کو یہ نہیں فکر تھی کہ قوم کا کیا حال ہوگا یا وہ حق کے خلاف ہے، لیکن اس کو آخرکار جنگ لڑنی تھی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہوا وہ یہ تھا کہ یہ بہت ہی نازک گھڑی تھی مسلمانوں کے لیے۔ اب وہ قافلہ تو نکل گیا، اور عین وقت پر اب پتہ چلتا ہے کہ 1000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور اب اچانک راستے ہی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جنگ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، حالات کی جو اس طرح اچانک جو پرخطر تبدیلی کے پیش نظر اللہ کے رسول نے ایک مجلس شورا منعقد کی، جس میں یہ حالات پر غور فرمانے کے لیے صحابہ کرام کو ساتھ جمع کیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جنگ نہ کی جائے، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اور قرآن اسی بات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا، وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح یعنی تجارتی قافلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اب یہاں پر چونکہ کچھ مسلمان تھے، ظاہر سی بات ہے جنگ ہر ایک کو پسند نہیں آتی، اور جنگ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ کا معاملہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جنگ میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس وقت کی جنگ تو ہم سب جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ میں اس وقت کیسے معاملات ہوتے تھے، یعنی بالکل آمنے سامنے جنگ لڑی جاتی تھی، اور جنگ میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ یا تو زخمی ہونا یا جان چلے جانا۔ اس لیے کچھ لوگوں کو یہ بات ناپسند آئی، اور یہ ایسا نہیں کہ یہ لوگ منافق تھے، سب بڑے بڑے صحابہ اکرام اس میں موجود تھے، تو ایک نیچرل بات بتائے گی کہ تم کو ناگوار گزرا جنگ کا ذکر، جبکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ جو حق ہے حق کو حق ثابت کر دے، لہٰذا یہ جنگ لڑی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا۔
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔
جی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے اقرار کیا اور بڑی بہترین گفتگو کی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جذبہ جان انصاری کا خوب مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بڑی ایمان افروز گفتگو کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقداد بن اسود کا ایک ایسا اعزاز دیکھا ہے، اگر وہ مجھے حاصل ہو جاتا تو اس کے عوض میں دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بھی قبول نہ کرتا۔ وہ اعزاز یہ تھا کہ حضرت مقداد مشرکین کو بددعائیں دیتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا تھا۔
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔
کہا جاتا ہے کہ یہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ صحیح بخاری اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا مقداد بن اسود نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے آپ کا دفاع کرتے ہوئے مشرکین سے جنگ کریں گے۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑائی کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ ذہن سے بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں پر مقداد بن اسود کے اس جواب سے کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک مسلمان کا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ یعنی جب مسلمانوں کے کوئی لیڈر یا امیر مشورہ طلب کرے تو مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کہ سمعنا واطعنا اور لبیک، ہر حال میں کہ ہم تیار ہیں، بالکل بہانے نہیں بنانا چاہیے. آپ دیکھیں کہ منافقین کے بارے میں جب آپ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس کو ڈسکس کرنے کا, تو منافقین نے کیا کہا تھا کہ شغلتنا, ہمیں مشغول کر رکھا ہے ہمارے مالوں نے اور اہل نے, اولاد نے. تو مسلمان کبھی اس طرح کے بہانے نہیں بناتا. جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو مسلمان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے. جیسے وہ آتا ہے نا کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. تو ہر ایک کو یہ توفیق نہیں نصیب ہوتی, ہر ایک کے قسمت میں یہ خوشی کا موقع یا لمحہ نہیں آتا جو جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آگے بڑھ کر اپنی جان دینے, اپنا مال دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. آپ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے, اللہ کے رسول کے چہرے کو اس طرح سے خوش کر دینا. اگر آپ آج سوچیں کہ ہماری کیا خواہش ہے کہ ہم کیا چاہیں گے کہ ہماری اطاعت, ہماری اللہ کے رسول سے محبت ایسی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول ہم سے خوش ہو جائیں, اور اللہ کے رسول کی اطاعت, اللہ کے رسول کی محبت میں ہی ہم کو اللہ کی محبت مل سکتی ہے. تو اللہ کے رسول کی رضامندی دراصل اللہ کی رضامندی ہے, یہ اللہ کے رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اور پوچھتے رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تقاضا کرتے رہے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے. آپ نے پھر اور مزید جو دوسرے کمانڈرز تھے ان سے مشورہ کیا, بار بار پوچھتے رہے, اور آپ کا اشارہ دراصل انصار کی طرف تھا, کیونکہ جو بیعت عقبہ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول, مدینہ پہنچنے تک ہم آپ کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں, جب آپ مدینہ پہنچ جائیں گے تو ہمارے ذمے میں ہوں گے, ہم آپ کا ہر اس چیز سے دفاع اور حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت اور دفاع کرتے ہیں. اللہ کے رسول کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار صرف اسی دشمن کا مقابلہ کریں جس سے مدینہ میں آمنا سامنا ہو. اب کیونکہ یہ تو مدینہ سے باہر نکلے تھے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار تقاضا کرتے رہے اور پوچھتے رہے, جبکہ عمر, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب جواب دے چکے تھے, لیکن اللہ کے رسول کا تقاضا پھر بھی جاری تھا. تو سات دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, جو انصار کے علم بردار تھے, انہوں نے اس اشارے کو سمجھ لیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو سعد نے عرض کی, بلا شبہ اے اللہ کے رسول, ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے, اسی طرح ہم نے اس پر سما اور اطاعت کا عہد دیا ہے. اے اللہ کے رسول, آپ اپنی مرضی کے مطابق قدم بڑھائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا, اگر ہمارے راستے میں سمندر بھی آ جائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم سمندر میں داخل ہونے سے بھی گریز نہیں کریں گے, ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا, ہم دشمن کے خلاف جنگ کو ناگوار نہیں سمجھتے, ہم تو جنگ میں صبر کرنے والے اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہیں. ممکن ہے اللہ تعالی ہم سے ایسا کام لے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. آپ اللہ تعالی کی طرف سے خیر و برکت کے ساتھ آگے بڑھیے. سعد بن معاذ کی گفتگو اللہ کے رسول کے لیے انتہائی خوشگوار تھی, اس سے آپ کے چہرے مبارک پر مسرت کی لہر دوڑ گئی. آپ نے فرمایا, سیرو و ابشرو فإن اللہ تعالی قد وعدنی احد الطائفتین واللہ لکأنی الآن انظر الی مسارع القوم, آگے بڑھو اور خوش ہو جاؤ, یقیناً اللہ تعالی نے مجھ سے تجارتی قافلے, یہ جنگی گروہ دونوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے, اللہ کی قسم گویا کہ میں کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. اور ایک روایت یوں ہمیں ملتی ہے کہ سعد بن معاذ نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا, شاید آپ کا خیال یہ ہے کہ انصار اپنا فرض صرف اس حد تک سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد اپنے شہر تک محدود رہ کر کریں, اس لیے میں انصار کی طرف سے ترجمانی کر رہا ہوں. عرض ہے کہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے چلیں, جس سے چاہے تعلق جوڑ لیں اور جس سے چاہے تعلق توڑ لیں, ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں چھوڑ دیں, جو آپ لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ مسرت بخش ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے. اس درپیش معاملے میں بھی آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہمارا فیصلہ آپ ہی کے فیصلے کے تابع ہوگا. اللہ کی قسم, آپ اگر پیش قدمی کرتے ہوئے برق غمات تک جائیں گے تو ہم بھی آپ شانہ بشانہ چلیں گے, اور اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود پڑیں گے. ان کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نام پر چلو, مجھے مشرکین کی قتل گاہیں دکھائی گئی ہیں. پھر آپ نے بدر کا قصد فرمایا. یہ بھی صحیح مسلم میں یہ واقعہ درج ہے. تو آپ دیکھیں کہ مسلمان کا جو جنگ کا مقصد ہوتا ہے وہ مال غنیمت یا سربراہی یا عہدہ نہیں ہوتا, بلکہ مسلمان کو جنگ کا مقصد یہ سکھایا گیا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو مسلمان دنیا کے لیے نہیں لڑتا, مسلمان مال و دولت کے لیے نہیں لڑتا, مسلمان عزت اور جاہ کے لیے نہیں لڑتا, مسلمان بہادری کے لیے نہیں لڑتا, بلکہ مسلمان کس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو, اس راہ میں وہ اپنی جان کی بازی لگا دے, اور جان دے کر بھی یہ سوچے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. مقداد بن اسود نے، سعد بن معاذ نے جو جواب دیا تھا، کیا وہ جواب آج ہمارے پاس ہے؟ اور آج سب سے زیادہ ضرورت ہے یقین جانیے دین کے لیے، یعنی آج ہمارا دین اسلام دیکھا جائے تو جیسے اگر ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیم ہو جائیں، آپ مجھے بتائیے کہ کوئی والدین ہے اگر اور والدین اپنے بچوں کو اپنے ہوتے ہوئے یتیم خانے میں ڈال دیں، آپ کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ جو لوگ والدین ہیں موجود اور پھر بھی یتیم خانے میں ڈال دیں بچوں کو؟ تو آپ ایسے والدین کو کیا کہیں گے؟ ظالم نا، بالکل بے حس کہیں گے۔ تو آج اسلام کے ہوتے ہوئے، اسلام کو ماننے والے 1.5 بلین کی تعداد میں موجود ہے، یہ پتہ نہیں جو اصل فگر ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے کہ مسلمان کتنی تعداد میں ہیں۔ تو اتنے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے بھی آج اسلام یتیم اور یسیر ہے، یقین جانیے اتنے ماننے والے اس کے موجود ہیں، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ ہم بعض اوقات کہتے کہ اچھا ہم اپنا وقت ہمارا بہت قیمتی ہے، کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں، ہم درس میں نہیں آ سکتے، ہم کلاسز میں نہیں آ سکتے، ہم تجوید نہیں سیکھ سکتے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، ہاں یہ لے لیجیے پیسے لے کے جائیے، پیسے پھینک دیتے ہیں۔ تو صرف پیسوں سے تو کام نہیں چل جاتا، دیکھیں جہاں سب کی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، جان دینے کی بھی ضرورت ہے، وقت لگانے کی بھی ضرورت ہے، صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہے۔ صلاحیتیں ہم نے اپنی ساری دنیا کے لیے لگا دی ہیں، ہم بزنس میں بہت آگے ہیں ماشاءاللہ، آج مسلمان اگر آپ ٹاپ 10 بزنس مین دیکھیں دنیا میں تو کئی مسلمانوں کے نام آپ کو ان میں مل جائیں گے۔ اگر کوئی اچھی مسجدیں آپ کو دیکھنا ہے تو مسلمانوں کے ٹاپ اگر بلڈنگز دیکھنے ہیں، بڑے بڑے ٹاورز جو بن رہے ہیں، ہم نے غیر مسلموں کو اس میں پیچھے چھوڑ دیا، چھوڑا ہے نہیں چھوڑا ہے بتائیے؟ ہم سب اس میں لگ گئے نا، ظاہری شان و شوکت میں لگ گئے ہیں۔ تو بڑے بڑے ٹاور بنا لینا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، یا بڑے بڑے بلڈنگز بنا لینا، یا خوبصورت مسجدیں بنا لینا؟ مسجد نبوی کیسی تھی ہم سب جانتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے نزدیک جو ہے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اصل چیز کیا ہے کہ دین کو اس وقت تمہاری کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اس بات کی جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے ہم کو کہ کیا آج تقاضا ہے دین کا، کہ ہماری طرف سے دین کے لیے کیا قربانیاں چاہیے، ہمارا وقت، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں، ہمارے بہترین جو کریم بچے ہیں، ہماری اولاد، ان کے آئیڈیاز، یہ سب آج دین کو چاہیے۔ تو لہٰذا ہم یہ لگانے کی کوشش کریں۔ اب جب یہ گفتگو ہو گئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود جاسوسی کے لیے آگے نکلے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب بدر کے قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی مکہ کا لشکر تھا، وہ بھی ڈیرہ ڈالے ہوئے تھا، آپ نے ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور آگے بڑھ کر جاسوسی کی یا معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ اب ٹوہ میں لگے ہوئے تھے آپ لوگ کہ آپ کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مشرکوں کے لشکر اور اسلامی لشکر دونوں کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے تو نہیں تھے، تو انہوں نے اس بوڑھے آدمی نے پہچانا نہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے دونوں لشکروں کے بارے میں پوچھا اس سے کہ مسلمانوں کا لشکر کہاں ہے اور کفار کا لشکر کہاں ہے۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہیں نہیں بتاؤں گا جب تک تم خود مجھے اپنے بارے میں نہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے ہمیں معلومات فراہم کرو، پھر ہم بھی تمہیں اپنے بارے میں بتا دیں گے۔ اس نے کہا کہ گویا یہ تبادلہ ہے ایک دوسرے کے عوض، یعنی میں تمہیں کچھ معلومات دوں گا تو تم مجھے اپنے بارے میں دو گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی فلاں دن مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، اگر خبر دینے والے نے مجھ سے سچ بولا ہے تو آج کے دن وہ لوگ فلاں مقام پر ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بوڑھے آدمی نے عین اسی جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں اسلامی لشکر خیمہ زن تھا۔ آپ دیکھیں کیسے ان لوگوں کے اندازے ہوا کرتے تھے۔ پھر اس بوڑھے آدمی نے مکی لشکر کے بارے میں بتایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ قریشی لشکر فلاں دن مکہ سے روانہ ہوا، اور اگر بتانے والے نے مجھے صحیح بتایا تو وہ آج فلاں جگہ پر ہوں گے۔ یوں اس بوڑھے نے ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں مشرکین نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ اب اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں نے تمہاری ضرورت کے مطابق تمہاری معلومات تو فراہم کر دی، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہنو میں مائن، ہم پانی سے ہیں۔ اتنی بات کہہ کر اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق واپس چل دیے، اور وہ بوڑھا پوچھتا ہی رہ گیا پانی سے ہیں کیا مطلب، کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ یعنی اس زمانے میں لوگ چونکہ پانی کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی تو پانی کے ناموں سے جانے جاتے تھے۔ تو ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں اسی کو توریہ کہیں گے، کہ جنگ میں کچھ معلومات حاصل کرنا جائز ہے اور معلومات کو چھپانا یہ بھی جائز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی دشمن پر حملے کے لیے نکلتے یا پڑاؤ ڈالنا چاہتے تو آپ جس جگہ جانا ہوتا اس کے اپوزٹ سائڈ میں کہیں اور چلتے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے کہاں کا ارادہ کیا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دستہ بھیجا کچھ لوگوں کو، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، ان کو بدر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ کچھ لوگوں کو ڈھونڈو تاکہ معلوم ہو کہ قریش کی کتنی تعداد ہے، لشکر مکہ کے لشکر کی کتنی تعداد ہے۔ یہ لوگ گئے، انہوں نے ایک پانی پلانے والے جو سکہ ہوتا ہے سکے کو، پکڑا جو پانی بھرنے کے لیے کفار مکہ نے اس کو بھیجا تھا لشکر نے. ابو سفیان ان کا خیال تھا کہ یہ ابو سفیان کا آدمی ہے, انہوں نے خوب اس کی پٹائی کی. صحابہ کرام نے آخر کار اس نے کہا کہ ان دونوں لڑکوں نے کہا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں. صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ روک لیے. جب اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے صحابہ پر ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا, جب یہ دونوں سچ بول رہے تھے تو تم نے انہیں مارا پیٹا, جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے انہیں چھوڑ دیا, کیونکہ پہلے انہوں نے ان لڑکوں نے کہا تھا کہ ہم لشکر کے پانی پلانے پر مامور ہیں. تو ان لوگوں نے صحابہ اکرام نے مارا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. جب اس نے انہوں نے کہا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں تب انہوں نے چھوڑ دیا. اس بات پر صحابہ اکرام کو بہت ندامت ہوئی. اللہ کے رسول نے ان نوجوانوں سے پوچھا, مجھے قریش کے بارے میں خبر دو. انہوں نے کہا, اللہ کی قسم وہ اس دور والے ٹیلے کے پیچھے ہیں. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا, وہ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا, وہ بہت زیادہ ہیں. آپ نے پوچھا, کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ وہ تعداد نہیں بتا رہے تھے, یا ان کو تعداد سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کتنی تعداد ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ دیکھیں کہ آپ کی حکمت عملی اور آپ کی دور اندیشی, آپ نے پوچھا کہ روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ کبھی 9 اور کبھی 10. یہ سن کر اللہ کے رسول نے فوراً کہا کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 تک ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے کتنا صحیح اندازہ لگایا تھا. آپ دیکھ رہے کہ ایک مسلمان لیڈر کی دور اندیشی, آپ کا جو یعنی آپ کی ذہنی فراست کا آپ کو پتہ چل رہا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں, بھلا جنگیں کیسے لڑیں گے. تو ایسا نہیں تھا. سارے صحابہ کرام جو انصار بھی تھے, ایک سے بڑھ کر ایک تھے ماشاء اللہ انٹلیکچوئل, ایک سے بڑھ کر ایک فہم و فراست والے, ایک سے بڑھ کر ایک ان کے اندر وہ حص موجود تھی, یعنی جس طرح سے کمانڈرز ہوا کرتے ہیں, عقل مند, بہترین مشورہ دینے والے, بہترین طریقے سے جنگ کی جو حکمتیں ہیں اس کو سمجھنے والے کہ کس طرح سے جنگ جیتی جا سکتی ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک تو آپ دیکھیں کہ کیا احتیاطی تدابیر کی کہ کچھ لوگوں کو بھیجا جنہوں نے وہ پانی پلانے والوں کو پکڑا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیاں اتار دی جائیں تاکہ آواز نہ آئے. اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اپنی جگہ احتیاط بہت ضروری ہے. پھر لشکر کی تعداد اور سامان رسد کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی کہ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیا کیا چیزیں ساتھ میں لائے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر کے ساتھ کافی کچھ چیزیں تھیں. وہ لوگ عورتیں بھی لائے تھے, یعنی گانے بجانے والی لونڈیاں لے کر آئے تھے. اور خوب ابو جہل نے خود یہ کہا تھا کہ ہم خوب عیش کرتے ہوئے جائیں گے, یعنی گانے بھی سنیں گے, میوزک بھی ساتھ ہوگی ہمارے, اونٹ ذبح کریں گے, شراب پئیں گے. تو آپ دیکھیں کہ اس لشکر کا مقصد کیا تھا اور مسلمانوں کا لشکر اس کا کیا حال تھا. اب دونوں کا ایک جگہ پھر پڑاؤ ہوا, دونوں لشکروں نے اپنی اپنی جگہ پڑاؤ ڈالا. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مدد اس وقت نازل فرمائی مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف یعنی بارش برسائی, جس کی وجہ سے جو مسلمان جہاں ٹھہرے تھے تو وہ حصہ اس پر پیر جمانے کے قابل ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ جب جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا, اس وقت ایک صحابی تھے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ ان کی دور اندیشی دیکھیے وہ صحابی کی, اور اس سے بہت ساری باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں. حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ ایک چشمے کے پاس اترے تو حباب بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اس مقام پر اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہیں کہ ہمارے لیے اب یا آپ کا خود کا مشورہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ یہ ایک جنگی حکمت عملی کے خیال سے یہاں پر ہم لوگ رکے ہیں, یعنی محض میری رائے ہے اس میں. اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی. تب حباب بن منذر نے کہا یہ عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہ جگہ مناسب نہیں, آپ مزید کچھ آگے تشریف لے جائیں اور جو چشمہ قریش کی جانب بالکل قریب ہے وہاں پر فروکش ہوں, پھر ہم باقی تمام چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے والے چشمے پر حوض بنا لیں گے اور پانی سے بھر لیں گے. جب ہماری دشمن سے ٹکر ہوگی تو ہم ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جب ہمیں پیاس لگے گی ہم سیر ہو کر پانی پئیں گے, اور دشمن کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس طرح ہم دشمن سے مصروف جہاد رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ قبول فرما لیا. آپ پورے لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور دشمن کے قریب ترین چشمے پر پڑاؤ ڈالا. صحابہ اکرام نے وہاں حوض بنایا اور باقی چشموں کو بند کر دیا. اسی سیرت ابن ہشام میں یہ بات موجود ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدر کی بستی تھی, بدر کہا جاتا ہے کسی شخص کا نام تھا بہرحال, تو یہ بستی تھی اور اس زمانے میں بھی بہت سارے قافلے وہاں پر آ کر رکا کرتے تھے, جو تجارتی قافلے ہوا کرتے تھے. ابھی بھی یہ بستی آج موجود ہے اور اب تو بہت پھیل چکی ہے. تو یہاں پر انہوں نے جب مشورہ دیا, اور یہ بدر کی بستی کی خاصیت یہ تھی کہ یہاں پر بہت سارے چشمے تھے, یعنی پانی کی فراوانی تھی یہاں پر, اسی لیے قافلے بہت سارے یہاں پر آ کر رکا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ابھی یہ جو بستی ہے بہت ترقی ہو گئی ہے, اور بدر کا میدان ابھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آگے چل کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرما لیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ایسے وقت میں, یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے, اب کوئی ایک ٹیم ممبر کو کسی کو پتہ ہے کہ فلاں چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے, آپس میں سب نے مشورہ تو کیا لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اب وہ جو ٹیم ممبر ہے اس نے دور اندیشی کرتے ہوئے یا اس بات کو صحیح سمجھتے ہوئے جو لیڈر ہے اس کو مشورہ دے دینا چاہیے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں ہماری نظر سے یہ کام ہم کو مناسب نہیں لگتا, اس میں یہ خامیاں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ کہیں لیڈر ناراض نہ ہو جائے, یا ہم اگر اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو کسی کے دل میں یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ اچھا یہ تو خود مشورہ دینے چلے ہیں, یا اگر میں سربراہ کی یا لیڈر کے رائے کے خلاف مشورہ دوں تو مجھ سے وہ ناراض ہو کر میرے خلاف کوئی منفی اقدامات کرے گا, یا میرا مرتبہ گھٹا دیا جائے گا, یا میری جان اور میری مال کو کوئی نقصان ہوگا. تو لوگ اپنی رائے دینا پسند نہیں کرتے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام کتنے خیر خواہ تھے, اور ان کا جو پوچھنے کا انداز ہے آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ لیڈر سے جب کوئی بات کی جائے گی تو کس طریقے سے کی جائے گی. کئی باتیں ہم کو سیکھنے کو ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے, اللہ کے رسول نے ایسا تعلق ان سے مینٹین کیا تھا کہ ان کو اپنے رائے کا اظہار کرنے کی پوری آزادی تھی, یعنی وہ لوگ رائے دیتے تھے ایسی جس میں کسی کا نقصان نہ ہو. تو اللہ کے رسول نے خود یہ تربیت فرمائی تھی, اور اسی تربیت کے سبب معاشرے کے جو افراد تھے یعنی ان کی ذہانت کھل کر سامنے آتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم سب سے مشورہ کر کے کام نہ کریں اور صرف ایک ہی پرسن جو ہے ہر چیز کا حکم دیتا رہے تو بہت سارے لوگوں کی جو رائے ہے یا ان کی ذہانت ہے وہ دب جاتی ہے. تو لیڈر کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام کرنے والا ہو, اور جو لوگ ہیں ٹیم ممبرز جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح مشورہ اپنے لیڈر کو دیں. پھر انہوں نے جو مشورہ جب اللہ کے رسول نے ان کا مشورہ مان لیا, تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسی گہری تربیت کا اثر تھا کہ انہوں نے انتہائی شائستہ انداز میں بات کی. پہلے مشورہ نہیں دے دیا بلکہ پہلے انہوں نے پوچھا, اور بہترین سوال تھا ان کا, اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس مقام پر ٹھہرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے یا کیا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے سوال پوچھا کیونکہ انہوں نے سوچ لیا ہوگا نا پہلے ہی دل میں کہ اگر یہ وحی کے طور پر ہے یہ فیصلہ تو پھر وہ اپنی رائے نہیں دیں گے, لیکن اگر ایک اللہ کے رسول نے ایک لیڈر کی حیثیت سے دیا ہے مشورہ تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئی طریقے سے اس میں ساتھ دیا. ایک تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ طاری ہو گئی ان کے اوپر, جس کی وجہ سے ایک طرح سے ان کے اندر طاقت پیدا ہو گئی, حالانکہ جنگ سامنے کھڑی تھی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی, اور اس اونگ کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک نئی طاقت, ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا اس جنگ میں. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے سعد رضی اللہ تعالیٰ نے سعد بن معاذ نے مشورہ پیش کیا یا تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیڈر کے لیے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہم چھپر بنا دیتے ہیں اونچے مقام پر, تاکہ اللہ کے رسول وہاں پر قیام کریں اور ان کے ساتھ کوئی ایک ہو جو ان کی حفاظت کرتا رہے. کیونکہ اگر جو قائد ہے اگر خدا نخواستہ اسی کو کچھ نقصان پہنچ گیا تو آگے جنگ لڑنا مشکل ہو جائے گی, لہٰذا ان کے لیے ایک عریش قائم کر دیا جائے. آج بھی اس جگہ مسجد عریش کے نام سے ایک مسجد ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا گیا تھا. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر نقشے میں جو گرین کلر کا دکھائی دے رہا ہے یہ عریش, آج وہاں پر عریش مسجد العریش کے نام سے مسجد ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا, اور تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس طرح سے صف بندی کی جو بہت ہی بہترین طریقہ تھا, اور پہلی دفعہ یہ طریقہ انٹروڈیوس کروایا گیا. اس سے پہلے جو جنگ ہوتی تھی بے ترتیب جنگ ہوتی تھی, تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب استعمال کی, جو صحابہ کرام کی ترتیب دی بہت بہترین دی. پہلی بات تو مسجد عریش یعنی جو چھپر قائم کیا گیا ایک جگہ پر جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا تاکہ ان کی حفاظت کا انتظام ہو, ہر ممکنہ خطرے سے آپ کو تحفظ فراہم کیا جائے. یہاں پر جب پوچھا گیا کہ کون اللہ کے رسول کے ساتھ رہے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا, اور اس طرح سے ابو بکر صدیق اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ وہاں پر چھپر میں تشریف فرما تھے, یعنی دونوں لوگ ساتھ میں تھے جو یار غار تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صف بندی کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے کہ یہاں پر یہ فلاں جگہ یہ قتل ہوگا فلاں جگہ یہ قتل ہوگا, اور صحابہ کرام کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یعنی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر برحق بھیجا ہے, اللہ کے رسول نے جن جن لوگوں کی قتل گاہوں کی نشاندہی کی تھی وہ لوگ اسی جگہ قتل کیے گئے. پھر اللہ کے رسول کے خواب کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اور مسلمانوں کی تعداد بھی ان کو کم دکھائی۔ تو اس میں کیا حکمت عملی ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو مکہ کی جو لشکر کی تعداد تھی وہ تو بہت زیادہ تھی، تو دراصل مسلمانوں کی ہمتیں پست نہ ہوں، مسلمان جوش سے لڑیں تاکہ ان کو ان کے لشکر کا ان کے اوپر رعب نہ ہو جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ مجھے تو لگ رہا تھا، میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا جنگ بدر کے دن کہ یہ لوگ 70 ہیں یا کتنے ہیں، یعنی اتنے کم دکھائی دے رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عملی اختیار کی تھی کہ مسلمانوں کو ان کو کم دکھائے اور ان کو بھی مسلمانوں کو مسلمان ان کی نظروں میں کم دکھائے، اور اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ لوگ اور جوش کے ساتھ آگے بڑھیں اور خود اپنی قتل گاہوں کی طرف آئیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی، آپ نے بدر کے دن دشمن کے خلاف ایسی حکمت عملی یا طریقہ اختیار کیا جو اس سے پہلے عرب میں متعارف نہیں تھا، یعنی اس سے پہلے عرب کے لوگ اس طریقے کو نہیں جانتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنانی شروع کی اور ایک صف میں صحابہ کرام کو کھڑا کیا اور ان کو ڈیوائڈ کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں ایسے لڑتے ہیں جیسے کہ گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں، صف بنا کر لڑتے ہیں۔ اب یہاں پر جنگ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ 313 لوگ تھے، گھوڑے 2 تھے اور 70 اونٹ تھے، جبکہ مشرقین کی تعداد 1000 تھی، گھوڑے 200، اور 3 لوگوں کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا تھا، اور مسلمانوں کا جو پرچم تھا وہ وائٹ کلر کا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشرقین کی طرف سے بھی شیبہ، ولید اور عتبہ بن ربیع، یہ 3 لوگ سامنے آئے تھے، اور ان کے مقابلے میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن حارث، کیونکہ پہلے جنگ میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ دعوت مبارزت دی جاتی تھی، یعنی جو جنگ کے بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے دونوں طرف کے، ان لوگ ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے تاکہ یہ جنگ کی شروعات ہوتی تھی، پھر اس کے بعد صفیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھیڑ جایا کرتی تھیں۔ تو پہلی بار جو جنگ لڑی گئی اس طرح سے صف بنا کر لڑی گئی، اور اللہ کے رسول نے اس طرح سے صف بندی کی کہ بظاہر تو اتنے کم لوگ تھے لیکن کفار مکہ کو یہ تعداد بہت زیادہ نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے ترتیب اس طرح سے کی تھی، جو اسٹریٹجی آپ نے استعمال کی تھی وہ بہت بہترین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پورا لشکر نماز کی طرح صف بندی کرے، صفوں کی کثرت یا قلت لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد پر منحصر ہے۔ پہلی صف میں نیزہ باز ہوں گے جو گھڑ سواروں کے حملے روکیں گے، باقی صفوں میں تیر انداز ہوں گے جو حملہ آوروں کو دور سے روکیں گے تاکہ ان کے حملے سے صفوں میں انتشار پیدا نہ ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ دشمن مسلمانوں کی صف بندی کو دیکھ کر پہلے ہی گھبرا گئے تھے، یعنی ان کو ایسے لگا کہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور اس اسلوب کو اپنانے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو آلریڈی یعنی جو کچھ لوگ تو سامنے آ گئے تھے جنگ کے لیے اور کچھ ریزرو فوجی دستے رکھے رہے تھے، یعنی پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے معاملات کیے کہ کچھ لوگوں کو سامنے کیا اور کچھ لوگوں کو پیچھے کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگ ریزرو تھے، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو مسلمانوں کے سپورٹ کے لیے یہ لوگ پھر پیچھے سے آ کر اور مزید مقابلہ کریں، اور یہ لوگ وہ تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں۔ تو دوسرے ممکنہ خطرات کو نمٹنے کے لیے تاکہ جو ہے مسلمانوں کے لیے سپورٹ کا کام کریں، اور چونکہ جنگ کا طریقہ پہلی مرتبہ اپنایا گیا لہٰذا بہت ہی یہ جنگ اس حیثیت سے امتیازی حیثیت کی جنگ تھی۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدید جنگی حکمت عملی کے بارے میں اجتماعی طور پر صف بندی کے ساتھ پیش قدمی زیادہ بہتر اور پلٹ کر حملہ کرنے سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس طریقے جنگ میں صفوں کو مرتب اور منظم کیا جاتا ہے اور انہیں تیر کی طرح یا نماز کی صفوں کی طرح سیدھا رکھا جاتا ہے، پھر سارا لشکر صفوں کی شکل میں آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے یہ جنگی اسلوب تصادم کے وقت زیادہ مؤثر، کارگر اور دشمن کے دل میں رعب پیدا کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ فوج ایک لمبی اور مضبوط دیوار یا قلعے کے مانند ہو جاتی ہے جسے توڑنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مسلمانوں کی صف بندی کی، اور آپ دیکھیں کہ اگر آج بھی جو بھی کام مسلمان کرے اگر ڈسپلن کے ساتھ کریں، آپ دیکھیں کہ کئی لوگ جو ریورٹ ہوئے ہیں وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، تجزیہ بیان کرتے ہیں، جو اپنا انٹرویو وہ دیتے ہیں، تو بعض لوگ تو جنہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف اس بنا پر مسلمان ہوئے کہ ہم جب ٹی وی دیکھتے تھے تو بعض اوقات مسلمانوں کی نماز کا منظر بتایا جاتا تھا، جو عیدگاہ کا منظر ہے یا کعبۃ اللہ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہم اس منظر کو دیکھ کر اتنے زیادہ مرعوب ہوئے، ہم پر ایسا اثر پڑا کہ اچھا کتنی بہترین یہ صفیں ہیں، کہ جیسے آتے نا آپ دیکھیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو صرف یہ منظر اتنا دل فریب اتنا متاثر کن ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جب مسلمان سب کے دل آپس میں مل جائیں گے تو وہ کتنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے مسلمان امہ کے لیے۔ تو اصل ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں آپس میں، کیا ہمارا معاملہ ہونا چاہیے؟ جی ہاں، یکجہتی، ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی صحیح کوشش، جد و جہد۔ جب تک ہم ملیں گے نہیں، آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہماری صفیں ملی ہوتی ہیں اس طرح سے ہمارے دل بھی ملے ہونے چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، جب نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ صفیں سیدھی اور درست رکھو، ایک لائن میں کھڑے رہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ٹیڑھے کر دے، یعنی صفوں کو ٹیڑھا کرنے کی وجہ سے دل بھی دور ہو سکتے ہیں، ٹیڑھے ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن صف بندی فرما رہے تھے تاکہ صفیں سیدھی اور سیسہ پلائی دیوار کی طرح مضبوط ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بغیر پر کے ایک تیر تھا جس سے آپ مجاہدین کی صفیں سیدھی فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عدی بن نجار کے حلیف سواد بن غزیہ کے پاس سے گزرے، وہ سب سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے۔ آپ نے تیر ان کے پیٹ پر رکھ اور فرمایا، اس طویہ سوادو، سواد برابر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کو حق اور انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے قصاص دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد بن غزیہ آپ کے بدن مبارک سے چمٹ گئے اور جسم اطہر کو بوسہ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما حملک علی ھذا یا سواد، سواد تمہیں اس ادا پر کس چیز نے اکسایا؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، بس میں یہ چاہتا تھا کہ زندگی کے آخری لمحات میں میرا بدن آپ کے جسم اطہر کے ساتھ چھو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول نے ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ سیرہ ابن ہشام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سواد بن غزیہ کے اس واقعے سے اسلام کے نظام عدل کا شاندار نمونہ ہم کو ملتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نظم و نسق کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف کا نظام بغیر کسی تفریق کے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے بھی اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا، یعنی اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ عدل و انصاف والا نظام ہے اسلام کا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے ابھارا، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو قتال پر ابھاریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے تعلق سے کچھ آداب بتائے ہیں۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج کے دن جو شخص جم کر ثواب کی امید رکھتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، پیچھے نہ ہٹتے ہوئے لڑے اور شہید ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ پھر جنگ کے وقت جو حکم دیا جاتا ہے کہ مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے ملو، یعنی تمہارا مقابلہ ہو، تو تم ثابت قدم رہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو آداب جہاد سکھائے ہیں کہ اے لوگوں، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اور جب تمہارا دشمنوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، کتاب کے نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، جماعتوں کو شکست دینے والے، ہمارے ان دشمنوں کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی جنگ کے بھی آداب بتائے جا رہے ہیں، اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنا دراصل یہ بزدلی ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے۔ کہ پہلی بات تو جنگ کی تمنا ہی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن اگر پھر جب جنگ میں تمہارا آمنا سامنا ہو جائے دشمن سے، تو پھر ثابت قدم رہو۔ ابن اسحاق اپنی سیرت میں بتاتے ہیں، البدایہ والنہایہ یا پھر صفۃ الصفہ لابن الجوزی کی کتاب میں موجود ہے، کہ ابن اسحاق فرماتے کہ سیدہ افرا کے صاحبزادے اوف بن حارث نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس ادا پر مسکراتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بے سر و سامنے کے عالم میں دشمن کے اندر گھس جاتا ہے۔ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اللہ کے رسول کی بات سن کر زرہ اتار دی، پھر اپنی تلوار لے کر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور خوب بہادری سے لڑائی کی، حتیٰ کہ شہادت کی اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوئے۔ معتہ امام مالک میں یہ بات موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور عوف بن حارث کا مذکورہ عمل فرمان الہی، وعید لہم مستطاعت من قوہ، اور ان کافروں کے خلاف مقدور پر قوت تیار رکھو، یعنی اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ شوق شہادت اسباب سے ماورا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زرہ اتار دینا بہادری کا کام ہے، زرہ پہن کر بھی اگر آپ جنگ کریں گے تو اس میں کوئی وہ نہیں کباہر، لیکن یہ صحابہ کا اپنا خود کا عمل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگی جو لشکر تھا اس کو جو کچھ ہدایت جاری کی کہ تم میں سے کوئی بھی کسی چیز کی طرف پیش قدمی نہ کرے جب تک کہ میں خود آگے نہ بڑھوں۔ جب اللہ کے رسول نے پورے لشکر کی صف بندی کرا دی تو لشکر کو آخری ہدایت دی اور فرمایا، جب تک تمہیں میری طرف سے آخری احکام موصول نہ ہو، جنگ شروع نہ کرنا۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل نے بھی دعا کی تھی۔ اس نے دعا کی تھی، کہا جاتا ہے کہ مکہ سے نکلتے وقت ہی اس نے دعا کی تھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہ اے اللہ دونوں گروہ میں سے جو گروہ راہ راست پر اور اعلیٰ معزز اور افضل دین والا ہے اس کی مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول فرمائی۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے دعا کی کہ ابو جہل نے معرکہ بدر کے وقت دعا کی کہ اے اللہ یہ محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد بہت زیادہ قطع رحمی کرنے والا ہے، ہمارے پاس غیر معروف یعنی اجنبی چیزیں لایا ہے، تو اسے کل ہلاک کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو تیرا محبوب اور تیرے ہم پسندیدہ ہے اس کی مدد کر۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مذکورہ یہ فرمان نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو زیادہ قطع رحمی کرنے والا تھا اس کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم جانتے ہیں کہ دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طرح سے عریش جس کو ہم کہتے ہیں بنایا گیا تھا چھپر، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ انفال میں، اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اس قدر عاجزانہ تھا، آپ فرما رہے تھے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ الاصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا اسے پورا فرما، اے اللہ تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھا وہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر آج اہل اسلام کا یہ مٹھی بھر گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ اسی دوران میں آپ کے کندھوں سے چادر مبارک گر گئی۔ ابو بکر صدیق نے آپ کی چادر درست کی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے بڑے اصرار اور نہایت تدرج سے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کا دست مبارک تھام لیا اور عرض کی بس آپ کو اتنا ہی کافی ہے۔ پھر آپ چھپر سے باہر تشریف لائے، اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے، سیحزم الجم ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب جنگ شروع ہوئی تو میں کچھ دیر تک جنگ میں مشرکوں کا منہ پھیرتا رہا، میں تیزی سے مرکز قیادت میں گیا تاکہ اللہ کے رسول کو دیکھ لوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی جبین نیاز بارگاہ الہی میں جھکائی ہوئی ہے اور آپ برابر یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے پڑھتے جا رہے تھے۔ دعا کے بعد آپ نے اپنا انور رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا گویا کہ میں کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں جہاں وہ گرے پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور خوب بہادری سے جنگ لڑی گئی، صحابہ کرام نے بہت بہادری سے جنگ لڑی۔ کہا جاتا ہے کہ افرا کے بیٹے معاذ اور معوز نے ابو جہل کو قتل کیا اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عمرو بن جموں نے قتل کیا، تو بہرحال سبھی لوگوں نے مل کر حملہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں پھر ابو جہل کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور آپ نے اس پر پیر رکھا اور کہا کہ یہ ابو جہل ہے۔ اس نے کہا کہ چرواہے کی قسمت بدل گئی کہ وہ ایک اعلیٰ شخص پر پیر رکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی اس کی وہ رعونت، اس کا وہ تکبر نہیں گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے ایک تلوار سے وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ آپ نے 3 دفعہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون تھا اور یہ جہنم واصل ہوا، اور یہ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا دشمن تھا دراصل مسلمانوں کا۔ کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو موقع ایسا نہیں ملے گا جہاں پر ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں نہ کی ہوں۔ اگر کئی لوگ دوسرے پیچھے رہنا بھی چاہتے تھے مسلمانوں سے مقابلے میں، لیکن یہ جو ہے آگے بڑھ بڑھ کر مقابلے کے لیے ان کو آگے لاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ کون ہے جو ہمیں ابو جہل کے بارے میں آگاہ کرے کہ اس کا کیا بنا؟ تو عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے، انہوں نے اسے مقتولین میں دیکھا تو اس حالت میں پائے کہ افرا کے دونوں بیٹے نے اسے مار گرایا تھا، لیکن ابھی اس میں زندگی کی رمق موجود تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے اسے داڑھی سے پکڑا اور کہا تو ہی ابو جہل ہے؟ اس نے کہا جس شخص کو اس کی قوم نے قتل کیا ہے کیا اس سے بڑھ کر بلند پائے آدمی بھی کوئی ہے؟ یعنی ابھی بھی اپنے آپ کو بڑا ہی کہہ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر 3 بار کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا، یعنی ہر کام کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، خود کریڈٹ نہ لینا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اب جب جنگ ختم ہوئی الحمدللہ مسلمانوں، یعنی یہ جنگ اس بات پر ختم ہوئی کہ مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دکھایا اور باطل کو جھوٹا ثابت کر دیا، یعنی جو جھوٹ تھا وہ جھوٹ ثابت ہو گیا۔ اب یہاں پر فتح کی خوشخبری لے کر مسلمان مدینہ پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے فتح کی خوشخبری لے کر، لیکن منافقین کو اور یہود کو یقین نہ آ رہا تھا۔ جب اسامہ بن زید کہتے کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر پہنچے، اس وقت ہم قبرستان بقی میں اللہ کے رسول کی بیٹی رقیہ کو دفنا کر فارغ ہوئے تھے۔ منافقین دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے تھے کہ مکہ کا لشکر جرار اب مسلمانوں کو شکست دے دے گا، لیکن جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر آئے تو ایک منافق نے کہا کہ واللہ ہم پہچانتے کہ رسول کی اونٹنی ہے اور ضرور محمد نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، اور یہ زید بن حارثہ آ رہا ہے اور اس کا دماغ معاف ہو گیا، لہٰذا یہ الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا ہے۔ اسامہ بن زید کہتے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ واللہ ہم مسلمانوں کو بہترین فتح نصیب ہوئی ہے اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ معرکہ بدر میں 14 مسلمانوں کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا، جس میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے، اور 70 ہی کافر شہید ہوئے اور 70 کو قیدی بنایا گیا۔ یعنی مشرقین میں سے 70 لوگ تھے جو قید ہو کر آئے، قیدیوں کی تعداد 70 تھی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعنی مسلمان واپس آئے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کیسا ماحول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 3 ہجرت کا ماشاءاللہ شرف نصیب ہوا تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد بھی تھے، رہنما، ایک نبی اور ایک والد بھی تھے۔ اگر اس حیثیت سے ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، تو ایک طرف بدر کی فتح کا معاملہ تھا کہ اس کی خوشخبری تھی یا اس کی خوشی تھی، اور دوسری طرف اپنی بیٹی کا غم۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں کیا کہ اچھا آئے تو بہت رونے دھونے میں لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ خود قبرستان تشریف لے گئے، ساتھ میں آپ کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت رو رہی تھیں اس وقت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی سوگ منایا، نہ ہی آپ نے کہا کہ اعلان کر دیا گیا ہو کہ 3 دن تک اب سب لوگ سوگ منائیں گے، یا کچھ اور قسم کے اعلانات، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ نارمل چیز تھی۔ تو اب یہاں پر ہم کو مسلمانوں کے بارے میں، یعنی جو آج مسلمانوں نے جو رسم و رواج بنا لیے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ جب تک کہ 8-10 دن تک سوگ نہ منایا جائے، سارے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کاروبار بند کر دیں، سب لوگ چھٹی لے کر تدفین میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے وقت شریک نہیں تھے، آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو، اور ساتھ میں اسامہ بن زید کو بھی وہیں رہنے دیا تھا کہ تم بھی رقیہ کی تیمارداری کے لیے وہیں رکو، اور اسی بنا پر مال غنیمت میں سے اللہ کے رسول نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ دیا تھا، کیونکہ ان کے کہنے پر وہ رکے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں بہترین بیلنس نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال کی تھیں جب ان کا انتقال ہوا، اور بہترین یہ جوڑا تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ کو دیکھا، دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، واللہ ان سے بہترین اور خوبصورت جوڑا میں نے کوئی نہیں دیکھا، گویا لگتا تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے، یعنی اداس ہو گئے جب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دوران، یعنی کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے لیے سب سے کہتے جا رہے تھے کہ تم ان سے نکاح کر لو، تم ان سے نکاح کر لو۔ جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا عثمان اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ناراضگی کا اظہار کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر جواب دیا کہ عثمان کو حفصہ سے بہتر اور حفصہ کو عثمان سے بہتر اللہ تعالیٰ جوڑ عطا کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے خود نکاح کر لیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین معاملہ ہو گیا۔ اور اسی بنا پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب تھا کہ آپ کی دو بیٹیاں، یعنی رسول کی دو بیٹیاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں، اسی لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا تھا، دو نور والے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیں ایک بہت ہی بہترین وہ نظر آتا ہے کہ آپ کتنا بیلنس آپ کے اندر موجود ہے، کتنا آپ کے اندر اعتماد تھا کہ آپ نے نہ سوگ منایا اور نہ ہی بدر کے مسلمانوں کو ناراض کیا، یا جو بدر کی خوشی ملی تھی مسلمانوں کو اس میں کسی طرح سے آپ نے یہ کہا کہ نہیں آپ سب کو غم منانا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب تک کہ نکاح اور شادیوں میں کئی دن نہ لگائے جائیں، یعنی سب کو کہا جاتا ہے کہ اتنے دن آپ کو چھٹی لینی پڑے گی، کوئی اگر آئے نہ آئے تو ناراضگیاں چلتی ہیں، یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کام اپنی جگہ اہم ہے، اس کی اہمیت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ قیدی ساتھ میں آئے تو ان قیدیوں کے ساتھ بہت ہی بہترین سلوک کیا گیا۔ اس میں آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ اس وقت کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوئے، اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔ بہرحال ان کو کہتے تھے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کس کر باندھا گیا تھا، یعنی بہت ٹائٹلی باندھا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ان کی آواز سنتے رہے، بے چینی سے آپ کو نیند نہیں آئی۔ تب صبح اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے یعنی سب قیدیوں کو ان کے بندھن ڈھیلے کر دیے جائیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کتنے انصاف والے تھے کہ آپ نے صرف اپنے چچا کے لیے نہیں کہا بلکہ سارے قیدیوں کے لیے کہا۔ کہا رہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کرتا نہیں تھا اور وہ بہت لحیم شہیم تھے، تو اس وقت عبداللہ بن ابی نے ان کو کرتا دیا تھا، اور آپ نے اس کے اس احسان کو یاد رکھا جس کی بنا پر جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے آپ سے کرتا مانگا تھا اس کے کفن کے لیے، تو آپ نے اپنا کرتا دے دیا تھا۔ ان قیدیوں کے ساتھ بہت ہی بہترین سلوک کیا گیا۔ ان کا جو فدیے کا معاملہ تھا، ہر ایک کے حساب سے اس پر فدیہ دیا گیا، یعنی لیا گیا۔ اسی کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقیل بن ابی طالب، یہ دونوں بھی قید ہو کر آئے تھے جو کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ جب ان سے فدیے کی بات کی گئی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مطلب مجھ پر رحم کیجیے اور رشتہ داری کا کوئی معاملہ نبھائیے، اور میرے پاس تو کچھ مال و دولت ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیے کہ آپ نے وہ مال جو آپ نے آنے سے پہلے جو آپ دونوں نے مشورہ کیا تھا، ام الفضل ہمیں ملتا ہے ان کا ذکر جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے جو مشورہ کیا تھا اور وہ مال آپ جو دبا آئے ہیں مکہ میں یا رکھ آئے ہیں چھپا کر آئے ہیں، اس مال کا کیا بنا؟ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کو جب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ یعنی ان دونوں میاں بیوی کے علاوہ کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا، جب اللہ کے رسول نے یہ بات بتا دی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعی میں آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس کی خبر کسی کو نہیں تھی اور یہ صرف مجھے اور میری بیوی کو معلوم تھا یا اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ تب سب سے زیادہ فدیہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے عقیل بن ابی طالب سے لیا گیا۔ اس پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا ناگوار بھی گزرا۔ کسی سے 4000 درہم فدیہ لیا گیا، کسی سے 1000، کچھ کو فری میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ کسی کو کہا گیا کہ 10 بچوں کو وہ تعلیم سکھا دینے، جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے بچوں کو یا مدینہ کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم کو انہیں مسلمانوں کا جو امیر ہوگا اس پر چھوڑا جائے گا معاملہ کہ وہ کیا کرتا ہے قیدیوں کے ساتھ، یا تو ان کے بدلے دوسرے لوگوں کو چھڑایا جا سکتا ہے، یا فدیہ لیا جا سکتا ہے، یا فری میں بھی چھوڑا جا سکتا ہے، کسی سے زیادہ بھی لیا جا سکتا ہے، کسی سے کم بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بنا پر بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول میری بہت ساری بیٹیاں ہیں، اب میں کیا کروں، اگر آپ مجھے فدیہ دینا پڑا تو میرا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ویسے ہی فری چھوڑ دیا، لیکن یہ شخص بعد میں جنگ عہد میں پھر گرفتار ہو کر آیا تھا، جبکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ میں آپ کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ جب جنگ عہد میں دوبارہ ہی گرفتار ہو کر آیا اور پھر بھی کہنے لگا، پھر اپنی بیٹیوں کا حوالہ دینے لگا کہ میری بہت ساری بیٹیاں ہیں، میں کیسے کروں، کیسے فدیہ دوں، تب اللہ کے رسول نے حکم دیا صحابہ اکرام کو کہ اچھا، تم تو وہی ہو جس نے جنگ بدر میں مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، اب ایسا نہ کہ اس دفعہ بھی تمہیں چھوڑ دوں تو تم مکہ میں جا کر کہو کہ میں نے تو محمد کو 2 دفعہ بیوقوف بنایا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس کی گردن قلم کر دی جائے، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، مسلمان کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں کا فدیہ کسی کا 4000 تھا، کسی کا 1000، عباس رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ لیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ واللہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ان قیدیوں کے بارے میں کہ جن لوگوں کو یہ فدیہ دینا ناگوار گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ نواز دے۔ اور واقعی میں ایسا ہوا کہ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو ایک دفعہ مال غنیمت میں سے اللہ کے رسول نے ان کو اتنا دیا کہ وہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اور جب وہ اٹھانے لگے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سارا سامان لے لیا، اٹھا نہیں سکتے تھے، تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے، مجھے کوئی مددگار دیجیے تاکہ میرا مال اٹھا سکے۔ یعنی اتنے زیادہ سونے کی اشرفیاں وغیرہ درہم اور دینار تھے، یہ مال غنیمت تھا۔ اللہ کے رسول یہ دیکھ کر مسکرا اور کہنے لگے کہ نہیں، اپنا سامان خود ہی اٹھانا پڑے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے تھوڑا کم کیا، پھر اٹھانے لگے تو اٹھایا نہیں جا رہا تھا، پھر تھوڑا کم کیا، آخر کر کہا دیتے کہ انہوں نے پورا اپنا کپڑا اس سے بھر لیا تھا اور بہت مشکل سے وہ اٹھا کر لے کر گئے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اللہ کے رسول کے چچا تھے تو ان کو مال سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی برائی نہیں اگر مال سے محبت ہے، لیکن کیا ہونا چاہیے کہ مال سے محبت اگر ہے بھی تو اس میں اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ پہلا مدرسہ جو قائم کیا گیا، یعنی آپ دیکھیں تعلیم کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے بھی کام لیا۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ہو اور ان کو کوئی ایسی ان کے اندر کوالٹیز ہو یا کوئی ان کے اندر قابلیت ہو تو اس کو سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، پوری سیرت کے واقعات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر مسلموں سے فائدہ اٹھانا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے کہ نہیں غیر مسلموں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ؟ بہت سارے لوگ اتنے تنگ دل ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں مسلمان ہوں گے تو ہی کریں گے، نہیں تو ہم نہیں کریں گے ان کے ساتھ کوئی کام. تو ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اخلاق سے وہ متاثر ہو جائے. تو ایک ایک شخص سے کہا گیا کہ وہ 10-10 مسلمان بچوں کو یا مدینہ کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. تو اس سے تعلیم کی اہمیت کا ہم کو پتہ چلتا ہے. لیکن آپ بتائیے کہ وہ قوم جس کا پہلا ہی لفظ وحی کا، کیا ہے پہلا لفظ وحی کا بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ اقرا. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں ایک پوری سورت جس کا نام ہے، جس سے لکھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ قلم. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو جس کی پہلی وحی، جس مسلمان امت کا جو کی جو کتاب ہے قرآن کی پہلی وحی، اقرا ہے، جس میں پڑھنے اور لکھنے کو علم بالقلم کے تعریف ہے اس رب کی جس نے تم کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. قرآن کریم کی ایک سورت کا نام قلم ہے. اب اس کے بعد آپ بتائیں کہ آج مسلمان امت کا کیا حال ہے؟ جو ہم سب جانتے ہیں، انڈیا کے رہنے والے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا رپورٹ تھی سچر کمیٹی کی؟ اگر یاد ہو تو. ہم تو مسلمان خواتین ایسے نا، ہم تو نہ اخبار پڑھنا مناسب سمجھتے ہیں کہ اخبار آتا ہے مسلمان خواتین اس کو چولہے میں جھونک دیتی ہیں جلانے کے لیے یا کچھ اور کام میں لے لیتی ہیں، لیکن اخبار پڑھنا گوارا نہیں کرتی. حالات حاضرہ سے ہم واقف نہیں رہنا چاہتے. کیا حالت ہے مسلمانوں کی آج تعلیم میں؟ پہلی بات تو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہی کسی کو یاد نہیں آ رہی ہوگی کہ سچر کمیٹی کیا ہے. جی ہاں، پورے ہندوستان میں جو جائزہ لیا گیا، سوری ہندوستان میں بہت ساری قومیں آباد ہیں، تو ہر قوم کے تعلق سے، ہر قبیلے کے تعلق سے جائزہ لیا گیا، ریسرچ کی گئی کہ کون سی قوموں میں کتنا جو ہے تعلیم کا ریشو ہے. تو ہر قوم جو شیڈول کاسٹ ہیں، جو قبائل ہیں، سارے لوگ، سب کا دیکھا گیا، سب لوگ اوپر اٹھے ہیں، سب لوگوں میں زیادہ تعلیم کا ریشو بہت زیادہ ہے. سب سے کم اگر کوئی ہے تو مسلمان، یعنی مسلمانوں میں بہت ہی کم تعلیم ہے، بہت کم، سب سے زیادہ پیچھے مسلمان ہیں. جزاک اللہ خیرن، آپ لوگوں نے بتایا. جی ہاں، تو کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو قوم، جو امت جس کی پہلی وحی اقرا سے شروع ہوتی ہے اور جس کے رسول نے قیدیوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ ان قیدیوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، تو اپنے مدینہ کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا جائے، ان سے یہ فائدہ لیا گیا، تو آپ بتائیں کہ پھر اب اس مسلمان قوم کا کیا حال ہونا چاہیے تھا؟ جی، کوئی حل ہے اس کے لیے آپ کے پاس؟ کوئی اچھے آئیڈیاز؟ مسلمان لڑکے 10ویں تک آتے ہیں بس، یا 9ویں تک. جو ہماری اردو اسکولوں کا حال ہے انتہائی برا حال ہے، کیونکہ مسلمان ٹیچرز اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، بس پاس کروا دو، بچوں کو پاس کروا دو، پھر وہ 10ویں میں آ کر رک جاتے ہیں. مسلمان لڑکوں کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. لڑکیاں تو بھی پڑھ لیتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن لڑکے نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تو تعلیم، آپ دیکھیں تعلیم جو ہے وہ آگے ہی لاتی ہے. تعلیم یعنی اگر آج ہمارے پاس سب سے بڑا اگر ہتھیار کوئی ہو سکتا ہے تو وہ تعلیم ہے. کیوں آج مسلمانوں کو نوکریاں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ پرسنٹ اس میں غیر مسلموں کا بھی ہاتھ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے دوہرا رویہ رکھا جاتا ہے، لیکن اگر تعلیم کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو کوئی ہمیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. تو تعلیم کے ہتھیار کو ہمیں اپنانا چاہیے. جگہ جگہ اچھے اسکولس ہوں، مسلمانوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے، خصوصاً غریب بستیوں میں. اور جو ریشو ہے مطلب خطِ غربت کا، وہ بھی مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے، جہالت بہت زیادہ ہے. جی، تو یہ اویئرنیس ہم کو پیدا کرنی ہے گھر گھر جا کر. یہ ہماری خود کی ذمہ داری ہے، مسلمان امہ کی ذمہ داری ہے. جو لوگوں کو یہ شعور ہے تو وہ شعور والے لوگ ضرور یہ کام کریں کہ کسی طرح سے یہ شعور دوسرے مسلمانوں میں بیدار کریں. اور اب دیکھیں دونوں تعلیم ساتھ میں ہوں، یعنی دینی اور دنیاوی تعلیم. یہ تو ہم نے ڈفرینشیٹ آج کر دیا نا، دینی اور دنیاوی تعلیم. پہلے تو یہ کوئی اس طرح سے الگ تھا ہی نہیں، پہلے ایک ہی چیز تھی، یعنی دینی تعلیم کے اندر ہی ساری چیزیں آ جاتی تھیں. جی، بہت خراب ہوتی ہے پڑھائی اسی بنا پر. تو آپ دیکھیں کہ میرے بہت ہی قریبی جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی بچی کوئی ایسی اسکول میں جو نان مسلمس کی اسکول ہے، تو اب وہاں پر جو ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو اس میں ان کو دیویاں بنایا جاتا ہے، جو بھی ان کے تہوار ہوتے ہیں، تو اس طرح سے بچوں کو اسی طرح سے بنایا جاتا ہے، کیونکہ اسٹینڈرڈ کی بنا پر ہم نے وہ اسکولوں میں ڈالا ہے. اب ہم کو اسٹینڈرڈ بھی اچھا چاہیے، پھر مسلمانوں کے اسٹینڈرڈ اسکول کے اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کی بنا پر ہم دین کے بارے میں کمپرمائز نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہم کو لو اسٹینڈرڈ پر جو ہے، یعنی لو اسٹینڈرڈ پر ہم کو راضی رہنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ دین ہم کو نہیں چھوڑنا ہے نا. اگر ہم ایسی اسکولوں میں بچوں کو ڈالتے ہیں جہاں پر ہمارے بچوں کا دین چلا جا رہا ہے. ابھی مجھے پتا چلا ہے ایک چھوٹا سا دیہات، یہ قصبہ ہے، وہاں پر جو مشنری اسکول ہے کارمل، ان لوگوں نے وہاں پر دیہات میں اور قصبے میں کھولی ہے، اور 600 بچوں کے وہاں ایڈمیشن ہوئے. اب ایڈمیشن نہیں ہو رہے، اس میں سے 500 بچے مسلمانوں کے ہیں. اور جبکہ وہ مشنری اسکول میں پہلے سے معلوم ہے کہ وہاں پر آپ کو یعنی شارٹ اسکرٹ پہننا پڑے گا، ایک لڑکا ایک لڑکی ساتھ میں بیٹھیں گے، روزانہ بائبل میں سے حصہ پڑھایا جاتا ہے، یعنی پہلے وہ دعا کرائی جاتی ہے بائبل میں سے کچھ حصہ پڑھا کر، یعنی جیسے ان لوگوں کے چرچ میں کیا جاتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو سب کو ساتھ ہی میں کرنا ہے. اور پہلے سے ان لوگوں کا معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے شلوار نہیں پہن سکتے، چھوٹے ہی ساکس پہننے ہیں، سر پر اسکارف نہیں لے سکتے، اور ایک لڑکا اور لڑکی کو بینچ پر بیٹھنا ہے۔ تو اب بتائیے کہ اب اس میں سے 500 مسلمانوں نے ڈالا ہے، اب وہ مسلمان بچے کیسے نکلیں گے؟ ہم خود ہی اندازہ لگا لیجیے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اسکولوں کا قیام کریں، ایسے اسکولز ہوں جس کا اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہو، مسلمانوں لوگوں نے قائم کیا ہوں، اور اس میں دینی تعلیم ساتھ میں ہوں کہ مسلمان بچوں کا اخلاق اور کردار بہتر بنایا جائے۔ یہ ہم اس بات کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہمارا ٹاپک چینج ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت ضروری بات تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قیدیوں کا معاملہ تھا، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مشورہ لیا۔ اب جب ابوبکر صدیق سے مشورہ لیا تو ابوبکر صدیق بھی ماشاءاللہ نرم دل تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کی معاشی حالت اس وقت کمزور ہے، لہٰذا ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، اللہ کے رسول، یہ کافر ہے، آپ علی کے حوالے عقیل بن ابی طالب کو کریے، فلاں کے حوالے فلاں کو کریے، نہیں جو رشتے دار ہے رشتے دار کو ہی قتل کرے اور ان کی گردن مار دیجیے۔ لیکن یہ بات پھر اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین تھے، آپ بہت نرم دل تھے، لہٰذا آپ نے ابوبکر صدیق کا مشورہ پسند کیا اور اس بنا پر قیدیوں سے فدیہ لیا گیا، جو کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی ناپسند آئی، لیکن بہرحال اس کو پھر اپروو کر دیا گیا، کیونکہ جب یہ مال غنیمت ہاتھ آیا فدیہ، اس وقت لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ فدیہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا مطلب ہو جائے گا، یعنی ناپسندیدگی سے ہم نے لیا، تو لہٰذا وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو استعمال کریں نہ کریں، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ بہرحال اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ قابل قبول تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی، جو بیٹی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ان کے شوہر بھی اس جنگ میں قیدی بن کر آئے، ابو العاص، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کے فدیے کے لیے آپ کی بیٹی نے ہار بھیجا، اس ہار کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہ ہار کس کا تھا، دراصل وہ ہار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہار کو دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی ایک فطری چیز ہے، آپ دیکھیں اللہ کے رسول انسان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتہ نہیں تھے، اور اس سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے کبھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلایا نہیں، آپ ہمیشہ برابر ان کی یاد کرتے رہے۔ تو اس ہار کو دیکھ کر آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی، اور آپ نے کہا، صحابہ سے پوچھا کہ اگر تم لوگ کہو تو یہ ہار واپس کر دیا جائے۔ صحابہ اکرام تو پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ گرویدہ تھے، انہوں نے کہا کہ ضرور اے اللہ کے رسول، تو وہ ہار واپس کر دیا گیا، کیونکہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تحفہ تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ اب یہاں پر جنگ بدر کا معاملہ ختم ہوا، لیکن چونکہ دوسرے ہجری میں بہت سارے اہم واقعات ہوئے تھے، کیونکہ روزے فرض ہوئے تھے، پہلی دفعہ مسلمانوں نے عید منائی، عیدگاہ جانے اور آنے کے آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھائے، اور آپ دیکھیں کہ سب اپنی جگہ اہم، یعنی آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا وہ اپنی جگہ ایک اہم بات تھی، جنگ بدر کی فتح منائی گئی، خوشی منائی گئی، وہ اپنی جگہ ایک الگ بات تھی، اور مسلمانوں نے پہلی دفعہ عید منائی اور عیدگاہ جا کر نماز پڑھی، کیونکہ جو جنگ بدر ہے وہ رمضان میں پیش آئی تھی۔ تو ہر کام آپ دیکھیں اپنی جگہ برابر چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر اگر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کتنے دن سوگ مناتے ہیں، ایک پہلی عید منائی جاتی ہے ہمارے یہاں پر، کیا ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلی عید تو بالکل نہیں منائی جاتی، نئے کپڑے نہیں بنائے جاتے پہلے عید کے دن، جو ہمارے یہاں کا ایک طرح سے ٹرینڈ ہے سمجھے شیر خورمے کا، تو شیر خورمہ نہیں بنایا جاتا۔ جی ہاں، 40 دن کے پورے ایک سال تک کوئی خوشی نہیں منائی جاتی، نئے کپڑے نہیں پہنے جاتے، اور اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جنگ بدر پیش آئی اور اللہ کے رسول کی بیٹی کا انتقال بھی ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہ اسی وقت پہلی عید منائی گئی، مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ آپ عید کے دن خود کھجور کھا کر جاتے تھے، انہیں کوئی میٹھی چیز کھا کر جاتے تھے، اور طاق قادت میں آپ کھجوریں کھاتے تھے، عورتیں بھی ساتھ ہوتی تھیں عیدگاہ میں، آپ نے خصوصاً عورتوں کو تاکید کی کہ عورتیں بھی نماز کے لیے عیدگاہ آئیں، اگر خود کے پاس چادر نہ ہو تو اپنی کسی بہن کی چادر لے کر آئیں، لیکن ضرور آئیں۔ پھر تکبیریں آتے جاتے تکبیریں پڑھی جاتی تھیں، خوشی کے موقع پر خوشی منانی چاہیے اس کو، اور خوشی دینے والے کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جس کی طرف سے خوشی ملی، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، لہٰذا تکبیرات کہی جائیں، نفل نماز ہوتی ہے، یعنی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ آج کیا ہو گیا کہ آج ہم نے خوشیاں جیسے اپنے اوپر بوجھ کی طرح طاری کر لی ہیں، ہم کہتے کہ اچھا بہت بور ہو رہے ہیں، یا عید کے دن کو ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ بور ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بور ہم نے خود بنا لیا ہے، ہم خود انجوائے کریں۔ ہمارا معاملہ کہتے کہ خوب رات بھر جاگتے ہیں شیر خورمے کی تیاری میں اور چوڑیوں اور مہندی میں، اور بعض اوقات تو فجر کی نماز تک چلی جاتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پتہ نہیں کتنی خواتین کی فجر کی نماز بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے عید کے دن، عید کی نماز تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ جو بوجھ ہے خود ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیے ہیں۔ ہم کو فکر کس بات کی ہوتی ہے کہ گھر ہمارا بہت اچھا ڈیکوریٹ ہو جائے، تیاری ہماری بہت اچھی ہو، کپڑے بہترین سل جائیں، بھلے ہی فجر کی نماز یا عید کی نماز اگر چلی جائے تو چلی جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں تک دیکھا ہے کہ گھر کے مرد حضرات بھی سوئے رہ جاتے ہیں رات میں جاگنے کی وجہ سے، اور ان کی عید کی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح اچھے مسلمان بنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی، ایک راستے سے جایا جائے گا، دوسرے راستے سے واپس آیا جائے گا، اور پہلی نماز سے مسلمانوں کی جو عیدگاہ پر پڑھی گئی، یعنی عید کی نماز مسلمانوں نے عیدگاہ میں پڑھی۔ پھر جنگ بدر یہاں تک ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر کی وجہ سے مکہ میں صف ماتم بچھ گئی، ان لوگوں نے بہت اس کا سوگ منایا، اور ہر گھر میں دیکھا جائے تو چیخ و پکار مچی تھی، اور صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب جمہی، ان دونوں نے مل کر حطیم میں اللہ کے رسول کے خلاف دراصل ایک پلان بنایا۔ صفوان نے کہا کہ عمر بن وہب نے کہا کہ مجھ پر اگر قرض نہ ہوتا تو میں ابھی اللہ کے رسول کو جا کر نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ صفوان نے کہا کہ میں تمہارے بچوں کی خبر گیری کی ذمہ داری لیتا ہوں اور میں ان کا پورا خیال رکھوں گا۔ لہٰذا عمر بن وہب وہاں سے نکلتا ہے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ جب یہ وہاں پہنچتا ہے مدینہ، کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے ملنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی تاڑ لیتے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو پہچاننے کا بہت ماشاءاللہ ملکہ حاصل تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی اس کی تلوار پکڑ لی اور صحابہ کرام کے ایک دستے کو بھیجے کہ جاؤ اور جا کر اللہ کے رسول کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد پھر عمیر بن وہب کو اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کس ارادے سے آئے ہو، تو وہ کوئی جھوٹ بات کہنے لگا اور اصل بات اس نے چھپا لیا، یعنی اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ اور وہ عمیر خود یہ کہتے ہیں کہ میں بس یہ چاہتا تھا کہ میں اللہ کے رسول سے کسی طرح قریب ہوں تو میں اپنی تلوار کا وار اللہ کے رسول پر کر دوں، یعنی وہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دور اندیشی آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے ہی اللہ کے رسول کے پاس ایک دستہ بھیج دیا جو حفاظت کرنے لگے، اور اس کی تلوار کا انہوں نے وہ پکڑ لیا کہ جس کی وجہ سے وہ تلوار نہ چلا سکیں، کونا پکڑ لیا۔ جب اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ نہیں اے عمیر، تم جھوٹ کہہ رہے ہو کہ تم نے حتیم میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ کے ساتھ راز و نیاز نہیں کی تھی، کہ صفوان بن امیہ نے تمہارے گھر والوں کی خبر گیری کرنے کا وعدہ نہیں لیا، اور تم نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر میرے گھر والوں کی ذمہ داری اور میرے قرض اتارنے کا تم ذمہ لیتے ہو تو میں اللہ کے رسول کو جا کر ان محمد کو قتل کرتا ہوں جا کر نعوذ باللہ۔ تو وہ بہت حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اس نے اسی وقت گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ خبر میرے اور صفوان کے بیچ تھی، کسی اور کو معلوم نہیں تھا، اور یہ خبر صرف اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے سکتا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے جو آپ کو آسمانوں کی خبر دیتا ہے۔ اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک دشمن اسلام جو اللہ کے رسول کو قتل کے ارادے سے آیا تھا مسلمان ہو کر واپس لوٹا۔ کہا جاتا ہے کہ ادھر مکہ میں صفوان بہت خوش تھا اور مکہ والوں سے روز کہتا تھا کہ میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اس کو انتظار تھا کہ عمیر کب محمد کو نعوذ باللہ قتل کر کے آتا ہے، لیکن جب عمیر بن وہب واپس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو صفوان نے کہا کہ اللہ تیرا برا کرے اور میں کبھی تیرے سے بات نہ کروں گا، اس سے تعلقات ختم کر لیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر یہ عمیر بن وہب جو مکہ میں رہنے والے مسلمان تھے جن کو قید کر لیا گیا تھا، یہ ان کے سب سے بڑے سپورٹر وہاں بن گئے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور ہم کو اپنا کام کرتے چلے جانا ہے، اپنا اخلاق، اپنے دین کی تبلیغ کرتے چلے جانا ہے، چاہے لوگ کچھ بھی کریں اسلام کے خلاف۔ تو یہ جو اسلام ہے، اس اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو جو کفر ہے وہ اپنا پروپیگنڈا کرتا جا رہا ہے، وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو بھی اپنی کوششیں جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی چال انہی پر الٹ دے گا۔ اور جو بات ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوتا چلا جائے گا، لیکن ہم کو اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے، اور آج دین کو جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں صحیح طریقے سے سوچنے اور سمجھنے والا بنائے، ہمارے ذہن میں وہ آئیڈیاز پیدا کرے، وہ طریقے پیدا کرے جس کی وجہ سے ہم اپنے دین کی تبلیغ کر سکیں، اس کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہو۔ جو بھی صلاحیتیں ہیں ہم میں، ہم خواتین میں، ہم کم از کم اپنے بچوں کو تو ہم تیار کر سکتے ہیں نا، کہ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بھر دیں، ان کے ذہن اس طرح سے بنا دیں کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز آج ہماری آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں، جو کامیابی ہماری آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ وہ کامیابی دکھا دے اور ہمارے بچوں سے وہ کام لے لے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے، صرف دعاؤں سے کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے نا، صرف دعائیں کرنا ہوتی تو اللہ کے رسول کی دعائیں کافی تھیں، لیکن اللہ کے رسول نے دعائیں بھی کے ساتھ میں حکمت عملی بھی اختیار کی، تدبیر بھی کی اور عمل بھی کیا ساتھ میں، جد و جہد بھی کی۔ پوری زندگی آپ کی ہم کو جد و جہد میں نظر آتی ہے، تو ہم کو بھی کچھ نہ کچھ جد و جہد کرنا پڑے گا۔ شروعات اپنے آپ سے کریے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے آس پاس سے، اپنے محلے والوں سے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ سیرت کے واقعات ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، یعنی سیرت کیوں پڑھنا ضروری ہے اور قرآن کے ساتھ سیرت کیوں ضروری ہے، کیونکہ جو صاحب قرآن ہیں اگر ان کی سیرت ہم کو نہیں معلوم ہوں گی تو ہم قرآن کو کیا سمجھیں گے بھلا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی سیرت ضروری ہے. حدیث اور قرآن لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. تو اگر ہم سیرت پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، تو یہ واقعات ہمارے ذہن میں تازہ رہیں گے، ہمارے ایمان کو ایک جوش، ایک ولولہ عطا کرتے رہیں گے، اور ہمارا ایمان تازہ رہے گا، اور کچھ کرنے کی تڑپ، جد و جہد ہمارے دل میں پیدا ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے کام میں اخلاص پیدا کرے اور ہمارے کام کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا کہ ہم نے اپنی کوشش کی تھی، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.